الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین رمضان مبارک کے دو عشرے اب قریب الاختتام ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے جو یوں کہا جا سکتا ہے کہ رمضان مبارک کی کیفیات کا نقطۂ عروج ہے یا ہونا چاہیے. میں نے یہ دو تعبیر کے انداز اس لیے استعمال کیے کہ پھر بالفعل جو کچھ ہے وہ کچھ اور ہے اور اصولاً جو ہونا چاہیے وہ اور ہے. ہمارا دور زوال صدیوں پر محیط ہے جس کے نتیجے میں ہمارے دینی تصورات بہت محدود ہو گئے بلکہ صرف محدود نہیں ہوئے مس بھی ہو گئے. اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ عظیم ترین عبادات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی ان کی حیثیت بھی کم و بیش صرف رسومات کی رہ گئی, ریچولز ہیں, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یا جیسے فرمایا علامہ اقبال نے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی ہے. قرآن مجید میں جیسے کہ قربانی کے بارے میں فرمایا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, لوگوں جو تم قربانی دیتے ہو اس کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا, اللہ تک پہنچنے والی چیز تو تقوی ہے. اگر ہو, اگر تقوی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ایک رسم ادا ہو گئی, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی ہے. یا جیسے روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. مزید فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے, حرام کاروبار بھی ہو رہے ہیں, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, فریب بھی جاری ہے, رشوت کا لین دین بھی ہو رہا ہے, سودی کاروبار بھی چل رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو کیا یہ روزہ ہے؟ روزہ تو حرام چیزوں سے روکنے کے لیے ایک مشق ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کے دوران حلال چیزیں بھی دن میں استعمال نہ کریں. لیکن یہ کہ ان حلال چیزوں کو جو روکا ہوا ہے اور حرام کاروبار ہو رہا ہے, تو حضور کا ارشاد 100% صحیح ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صوم ہی نجو. یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے, 30 روزے رکھ لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے پر اس کا کوئی اثر مترتب نہیں. افراد اگر اپنی شخصیتوں کا اور طرز عمل کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا جو زندگی کا رخ, جو کردار, جو معاملات شعبان کی 29ویں یا 30ویں تاریخ کو تھے وہی معاملات, وہی کردار, وہی رویہ, وہی بھاگ دوڑ, وہی شوال کی پہلی یا دوسری تاریخ کو. پہلی اس لیے کہہ لیجئے کہ عید ہے, شاید کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن دو شوال سے تو وہی کچھ شروع ہو جائے گا کہ جو شعبان میں ہوتا تھا, بلکہ رمضان میں بھی ہوتا رہا. پوری قوم کا جائزہ لیجئے, رمضان مبارک گزرتا ہے, قوم کے اجتماعی حالات میں, قوم میں مجموعی طور پر تقویٰ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں. وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو بھی ہے. اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول, اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے, بہار آتی ہے گزر جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح دینی تصور موجود نہیں رہا. اگر وہ صحیح دینی تصور موجود ہوتا تو روزے کی اور ماہ رمضان مبارک کی جو برکات ہیں وہ 20 دنوں میں ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جانی چاہیے تھی کہ اس آخری عشرے میں جا کر تقرب اللہ کا ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہو, اللہ کے قرب کا حصول, دنیا سے ایک بے رغبتی کی کیفیت, وصول اللہ, تقرب اللہ کی ایک خواہش. اسی کیفیت کا اصل میں جو ظہور ہے وہ ہے اعتکاف. اب افسوس یہ ہے کہ خود اعتکاف بھی ہمارے یہاں جس طور سے ہو رہا ہے وہ بھی ایک رسم ہے. جب حج جیسی عظیم عبادت اس کا بھی کوئی نتیجہ ہمارے اخلاق و اعمال پر نہیں نکلتا, ہر سال بعض حضرات حج کرتے ہیں, کاروبار وہی کچھ جو پہلے تھا بعد میں ہے, ورنہ اعتکاف اصل میں کیا ہے؟ 20 دنوں کے اس پروگرام صیام و قیام رمضان مبارک کا ایک منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے, بے رغبتی, ایک جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ابھرے کہ میں تو اپنے رب کی چوکھٹ پر جا کر پڑھتا ہوں. 10 دن تمام معمولات سے, کاروبار سے, اعزاء و اقارب سے ملنے جلنے سے, تمام دنیاوی مشاغل سے بالکل منقطع ہو کر تبتل اللہ, توجہ کا ارتکاز ذات باری تعالی. یہ ارتکاز در حقیقت اس کا مظہر ہے. بہرحال عرض یہ میں کر رہا تھا کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے کل شام سے, بہت سے حضرات جن کا معمول ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ اس سال پہلی مرتبہ توفیق دے گا اعتکاف کریں گے. اعتکاف کیا ہے اصل میں؟ وہ ہے انسان کا ما سوا اللہ سے ذہناً اور قلباً کٹ کر بالکل یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنی توجہ اور دھیان کو مرتکز کر دے گا. اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے جو میں نے پچھلی مرتبہ مضمون بیان کیا تھا اور ادھورا رہ گیا تھا کہ رمضان مبارک کی برکات کا جو ظہور ہے اس کا پہلا مظہر کیا ہے؟ دعا. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور یہ تقرب اللہ کا جذبہ وہ انسان کو لے آتا ہے مسجد کے ایک گوشے کے اندر یکسو ہو کر ہر طرف سے منقطع ہو کر اپنی توجہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینے کے. لیکن وہ آیا ہے مبارکہ جو میں نے پچھلے جمعے میں شروع کی دعا جو مخ العبادہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ہو العبادہ اب دعا ہو العبادہ. اس آیہ مبارکہ کا نصف اول میں کل بیان پچھلے جمعے میں بیان کر چکا تھا. یہ در حقیقت اسلام کا بڑا احسان عظیم ہے, قرآن حکیم کا احسان عظیم ہے نوع انسانی پر کہ مذہب کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن دنیا میں جاری رہی اس کی جڑ کاٹ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی اور میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. اذا دعان جب مجھے پکارے جہاں پکارے. نہ کوئی واسطوں کی ضرورت ہے کہ جب تک کسی پروہت یا پجاری کی مٹھی گرم نہ کی جائے دیویوں اور دیوتاؤں تک رسائی نہیں ہو سکتی, اور دیویوں اور دیوتاؤں تک رسائی نہ ہو تو خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی. مہادیو وہ تو بہت بڑا ہے, بہت بلند و بالا ہے, بہت دور ہے, بہت دور ہے, اور تم بڑے ناپاک ہو, گندگیوں میں لپٹے ہوئے ہو, تمہاری عرض داشتیں اس مہادیو کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکتی جب تک کہ دیوی اور دیوتا راضی نہ ہو. اور دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر یہ مورتیاں بنی ہیں, یہ استھان بنے ہیں, یہاں ہم ہیں, پجاری ہیں, پنڈت ہیں, پروہت ہیں, نذرانے لاؤ پیش کرو. آپ کو معلوم ہے سومناتھ کا مندر جب توڑا ہے تو کس قدر خزانہ وہاں سے نکلا, ڈھیروں سونا جواہرات, یہ کہاں سے آ گئے؟ کہ وہ چڑھاوے وہ نذرانے جو دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر پیش ہوتے رہے اور پجاری اور پروہت عیش کرتے تعیش, ان کی زندگیوں کے بارے میں معلوم ہے ساری چیزیں, نہایت ہی تعیش کی زندگی پسند ہے. یہی معاملہ چھلانگ لگائیے ویسٹ میں جائیے, پوپ اور اس کے حواری کارڈینلز پادری, پہلے ان کو کچھ خدمت کیجئے, ان کی کچھ نذرانے پیش کیجئے تو یہ ہے وہ پروانہ لکھ دیں گے آپ کو. گناہ کی معافی کا اختیار پوپ کو ہے, جائیے وہاں فیس پیش کرنی ہوگی. یہ ایکسپلائٹیشن, بدترین ایکسپلائٹیشن, لیکن اگر تجزیہ کریں گے معلوم ہوگا اس کی بنیاد میں فکر کیا ہے. فکر یہی ہے اللہ بہت دور ہے, تمہارے اور اس کے درمیان بڑے فاصلے حائل ہیں, کچھ درمیانی ہستیاں ہیں ان کو راضی کرو گے تو خدا راضی ہوگا, اور ان کو راضی کرنے کے لیے یہ نظام ہے, یہ استھان ہے. اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی لا کر یہاں پیش کرو تو وہ راضی ہوں گے, اور اس سے پھر تمہاری درخواستیں تمہاری دعائیں اس بڑی بارگاہ تک پہنچ کر شرف قبول حاصل کر سکتے. اس کی جڑ کاٹ. میں نے وہ لطیفے کے انداز میں عرض کیا تھا کہ عجیب مجھے حیرت ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا, یہ سارے الفاظ پیش شروع ہوئے, پوپ اور پادری, پجاری اور پنڈت اور پروہت, لیکن یہ ہے کہ بچا نہیں اسلام بھی بچا نہیں. خلافت راشدہ کے زوال کے بعد وہی بادشاہت یہاں آ گئی، وہی ملوکیت، وہی محل سجے، ایوان بنے، وہی تعیشات، پھر جاگیرداری آئی. بادشاہت کا تو یوں سمجھیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جاگیرداری ہے. 20 ہزاری منصب دار، 30 ہزاری منصب دار، اپنے علاقے کے یہ مختار مطلق ہیں، ان کے علاقے میں رہنے والے سب ان کی رعیت ہیں. اگر کوئی زمین کاشت کر رہا ہے لگان لیں گے، کوئی کام کر رہا ہے ٹیکس لگائیں گے، پھر اس میں سے ایک حصہ اپنے پاس رکھیں گے، ایک ملک معظم وہاں تک پہنچ جائے گا. استحصال سیاسی انداز میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ مذہبی نظام ہے، اس مذہبی نظام کے ساتھ بھی وہ مذہبی استحصال بھی ہمارے ہاں شروع ہوا. اور ہمارے ہاں جو بھی نظام چلا ہے، دیکھیے خیر کا نظام بھی رہا ہے، کہ جو بھی سلوک اور ارشاد اس کا سلسلہ، اس میں خیر بھی رہا ہے. اسی میں جب زوال آیا یہ بھی ایک کاروبار بن گیا، نظرانے جائیدادیں بن رہی ہیں، فلاں پیر صاحب فوت ہو گئے، اب ان کی اولاد لڑ رہی ہے ان کی جائیداد پر، مقدمے چل رہے ہیں جائیداد بنا کر. اگلے وہ تھے جنہوں نے عمریں گزار دی فاقہ کشی میں، بعد میں ان کے ناموں پر ایوان جب سجے اور ان کی قبریں جب مرجع بن گئی، آؤ یہاں قبروں پر، صاحب قبر کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم مجاور ہیں، آئیے ہمیں نظرانے پیش کیجیے. بڑی بڑی امپائرز بنی ہیں ان پر، یہ گدی نشین پنجاب اور سندھ کے اکثر جاگیردار گدی نشین، یہ اسی مذہب کے نام پر ایکسپلوائٹیشن، اور اسی کی بنیاد پر ان کا اس وقت سیاسی اقتدار بھی ہے اور مذہبی اقتدار بھی ہے. ان کا کردار کچھ بھی ہو، ان کے ہاتھ چومے جائیں گے، جھک کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا جائے گا، اس لیے کہ وہ بڑی بڑی گدیاں بن گئی ہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں. یہ دو نظام دنیا میں رہے ہیں ایکسپلوائٹیشن. ایک نظام سے نوع انسانی نے بڑی مشقت، قربانی اور محنت کے ذریعے سے نجات حاصل کی. افسوس کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ساری قربانیاں اہل یورپ نے دی، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے خدائی اختیارات کے خلاف جد و جہد، عوام کے گردنوں سے اس خدائی کا جوا اتارنے کے لیے قربانیاں انہوں نے دی. فرانسیسی قوم نے خون دیا بادشاہت کا خاتمہ. ہمارے ہاں تو ابھی تک بادشاہتیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے ہاں تو ابھی ایک ایک محل ارب ہا ارب ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے. یہ ویسٹیجز جو ہے یزم نئے بستا کے استحصالی نظام کی علامتیں آج تک اگر ہے تو عالم اسلام میں. باقی تو جاپان ہو یا انگلستان ہو، وہ کہنے کو بادشاہت ہے، وہ بادشاہت تو نہیں ہے. وہ تو جیسے آپ کو معلوم ہے عجائب گھر سجائے جاتے ہیں، ایسے انہوں نے اپنی ایک روایت کو برقرار رکھا ہوا، بکنگم پیلس سے یا کوئی اور ہے، اسے آپ چاہے تو عجائب گھر کہہ لیں، چاہے تو چڑیا گھر کہہ لیں، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. بادشاہت اگر کہیں ہے، اس قدر افسوس اس رسول کی امت جس نے کہا تھا ہلاک کسرا ولا کسرا بادہ، کسرا ختم ہو گیا، آپ کوئی کسرا نہیں ہوگا. کسرائیت اور قیصریت اگر ہے تو اسی نبی کے نام لیوا ہو گیا. بہرحال دوسری جو بدترین استحصال کا نظام تھا، اس سے اس آیہ مبارکہ نے نوع انسانی کو چھٹکارا دلایا. اللہ یقیناً بہت عظیم ہے لیکن دور نہیں ہے، وہ بہت بلند و بالا بھی ہے لیکن تم سے تو تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے مخاطب ہونے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف توجہ کی ضرورت. جہاں چاہو جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. جو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے انسان کا اللہ کے ساتھ. یہ دوسری بات ہے کہ تم متوجہ نہیں ہوتے, تمہاری توجہات ہے دوسری طرف, تم دنیا کے پجاری بن گئے ہو, حیات دنیا بھی تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی ہے, دولت تمہاری دیوی ہے, پرستش کرتے ہو دولت کی, تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو مائل میں کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہر رات پچھلے پہر اللہ تعالی نزول سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں, پہلے آسمان, اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے, لیکن جب بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا اس پر ایمان ہے. کیفیت ہم نہیں جانتے. اب ندا ہوتی ہے, حل من سائل فاعطی, حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اب اگر ہم ہی اس وقت مدہوش خواب غفلت میں پڑے ہو, یہ تو کوتاہی ہماری ہے. اس آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ, پہلا حصہ تو بہت لذیذ معلوم ہوتا ہے, بہت عمدہ بھی معلوم ہوتا ہے. اس پر یہ ہے کہ ہم پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے, ایمینسیپیشن ہے, ہمیں اللہ تعالی نے بڑی آزادی عطا کر دی. پیروں پنڈتوں پروہتوں پجاریوں پوپوں ان سب کے جوئے ہماری گردن سے اتار دیے. میگنا کارٹا ہے یہ بہت بڑا ہیومن رائٹس کا, لیکن ایک شرط اللہ نے عائد کی, اجیب دعوت الداعی زادان فلیستجیبوا لی. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے, لیکن ان پر بھی تو لازم ہے کہ میری پکار پر لبیک کہے. یہ یک طرفہ عمل نہیں چلے گا. اے اللہ ہماری مدد فرما, اور خود اس کے باغیوں سے ساز باز کی ہوئی دوستی ہو ان سے جو اس کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ بات, یہ دعا قبول کیسے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ولا ینصرن اللہ من ینصره, لازمن اللہ مدد کرے گا اپنے اس بندے کی جو اس کی مدد کرتا. فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, لیکن تم مجھے یاد ہی نہ کرو. بس تکلیف آئے تو میری طرح متوجہ ہوتی ہو, جہاں راحت اور آرام اور عیش ہماری طرف سے منہ موڑ لیتے. ہاں یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. وہ حدیث قدسی میں سنا چکا ہوں پچھلی مرتبہ, کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں, میرا بندہ اگر میری طرف بالش بھر بڑھتا ہے میں ہاتھ بھر بڑھتا ہوں. وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ میرا ذکر کرتا ہے کسی محفل میں, میں اس سے بہت بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. لہذا استجابت جو ہے یہ بھی دو طرفہ ہوگی. تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا, تم میری سنو میں تمہاری سنوں گا, تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی پکار ہے کیا؟ اگر کچھ بھی ہمیں رمق حاصل ہوئی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قیام و صیام رمضان, جس کے دو عشرے اب ختم ہوا چاہتے ہیں, اگر یہ سوال بھی پیدا ہو گیا ہو ذہن میں, اللہ کی پکار ہے کیا جسے ہم قبول کریں؟ دیکھیے, مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک صحابی کا, حضرت صحابی کا رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہ آیت پڑھی, ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا اور مغفرت بھی کر دے گا. اب وہ آئے، حضور اللہ قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مانگتا ہے، تو حضور میں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے دوں؟ نہیں نہیں، ایسا ٹھیک نہیں ہے، آخر تم اپنی اولاد کو فقیر کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا میرا سب سے بڑا باغ، جو مدینے میں سب سے بڑا باغ ہے، سب سے قیمتی، وہ میں دیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے قبول، اللہ کی راہ میں تم نے دے دیا، اللہ کو قرض دے دیا. اب وہ صحابی آئے بڑے خوش، بڑے خوش و خرم، اسی باغ کے اندر انہوں نے اپنا مکان بنایا ہوا تھا، چھوٹا سا مکان ہوگا، وہ آج کی طرح کے ولاس تو نہیں تھے وہ، لیکن اب چونکہ اللہ کو دے چکے تھے، باغ باغ میں داخل نہیں، باغ کی دیوار کے باہر سے اے ام دہدا، یا ابو دہدا ہے صحابی انصاری، ام دہدا نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو دے، کاش کہ یہ سادہ جذبہ پیدا ہو، اللہ کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، اللہ کا تقاضا کیا ہے، ہمیں معلوم ہو، کوشش کریں گے، اپنی امکانی سعی کریں گے. فلیستجیبون، کوئی پکار ہے اللہ کی، کوئی مطالبہ ہے اللہ کا، کوئی تقاضا ہے اللہ کا، کیا ہے؟ یہ سوال ہے میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع. اس کے ضمن میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن حکیم یوں تو اس میں بے شمار عوامر اور نواہی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ظاہر بات ہے کہ یہ سب اللہ کے تقاضے ہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے. کوتب علیکم فلاں چیز لازم، تو یہ سب اللہ کے تقاضے ہیں. بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں کئی فعل امر، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے ایمان کے دعوے داروں، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. یہ ساری اللہ کی پکارے ہیں نا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے ایمان والو، صبر کرو، صبر میں کفار کو شکست دو، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. دیکھو تم پر چڑھ کر آئے، بدر میں حملہ کیا، احد میں آئے، آخر وہ مارے گئے تھے کہ نہیں 70 بدر میں، پھر بھی آئے اپنے باطل معبودوں کے تحفظ کے لیے. جب تک تمہارا صبر ان کے صبر سے بڑھ نہ جائے گا، جب تک تمہاری قربانی ان کی قربانی سے بڑھ نہ جائے گا، کیسے پھر ایمان کا تمہارا دعویٰ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. میں صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ کہیں تو ایک ہی آیت میں کئی کئی چیزیں، کہیں یہ ہے کہ بڑی جامعیت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. یہ تین آیتوں میں تقاضے آ گئے. پہلا تقاضا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کے تقوی کا حق ہے، کامل فرما برداری اختیار کرو، موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت. پھر سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. اور یہ جمعیت کیا کرے؟ فلتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تین کام کرنے کے لیے کمر کس لو، خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روک. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہوں گے جو یہ شرطیں پوری کریں، جو فلاح پائیں گے اللہ کے. تو کہیں ایک آیت میں پورے دین کا خلاصہ، یہی سورۃ العصر میں ہے، ایک آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے بچنا چاہتے ہو اگر تو یہ چار شرطیں پوری کرو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، عمل کرو درست اور صحیح، نیکی کا پرچار کرو، بھلائی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر جو تکلیف آئے اسے جھیلو. جیسے رات ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یہاں بھی دیکھیے چار حکم ہیں. اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو بیتے، جو امتحان آئے، جو آزمائش آئے، جو تکلیف آئے اسے جھیل، صبر کر. لیکن میں یہ چاہتا ہوں جس طرح یہ چار چار کے میں نے آپ کو کئی حوالے دے دیے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، چار ہو گئے، اقامت صلاۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صبر کرنا، چار ہو گئے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، پھر چار ہو گئے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، چار ہو گئے. اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج چار الفاظ آپ پورے قرآن حکیم کا اگر خلاصہ چاہے تو چار الفاظ کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ کر آج اٹھیے. اللہ کی پکار کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ پہلی پکار، پہلا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لاتے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، نسلی مسلمان، اس لیے مسلمان کے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، ان کے لیے سب سے پہلی پکار یہ ہے. ایک تو عقیدہ ہے، تم مانتے ہو اللہ کو، رسول کو، کیونکہ والدین نے یہ چیزیں سکھائی ہیں، بچپن سے سنی ہے، اسی معاشرے میں آنکھ کھولی ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ اللہ کی، بہت بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تمہیں پیدا کر دیا، پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت تمہارے ڈلوا دی، اتنا بڑا احسان. لیکن اب جب شعور کو پہنچے ہو تو اب شعوری طور پر ایمان لاؤ، وہ ایمان جو کنوکشن کی شکل اختیار کرے، وہ ایمان جو یقین کی صورت اختیار کرے، محض عقیدہ نہیں، ڈوگما نہیں، کنوکشن. عقیدے اور یقین میں کیا فرق ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کے دور میں یا تو عربی الفاظ اور جو ہماری اصطلاحات ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور یا یہ ہے کہ ان کا مفہوم ذہنوں میں کچھ بہت غلط اور محدود بیٹھا ہوا ہے. اس کی وضاحت کے لیے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بالخصوص اس کے جو ایکویلنس ہے، ہم مضمون مترادف الفاظ انگریزی کے بہت مفید ہوتے ہیں ابلاغ کے لیے. اصل مقصد تو ہے ذہن تک بات پہنچ جائے. عقیدہ اور یقین، اس میں کیا فرق ہے؟ جو ڈاگما اور کنوکشن، کنوکشن ہوتی ہے ذاتی، اٹ از مائی کنوکشن، اور کنوکشن کے بعد پھر نہیں ہو سکتا کہ آپ کا عمل اس کے خلاف ہو، ناممکن. ڈاگما اور شے، ڈاگما تو ایک عقیدہ ہے، اس کا معقول ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور یہ لفظ استعمال ہوا ہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں اس لیے کہ ان کے عقائد نہایت غیر منطقی ہیں، ایک میں تین، تین میں ایک، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن ڈاگما ہے. اسلام میں کوئی ڈاگما نہیں، ایمان. لیکن ایمان ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو زبانی کلامی مومن ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، مان لاؤ حقیقت دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ پر اس کے رسول، بل کتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، بل کتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر کے جو اس نے پہلے نازل فرمائی. سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. پہلی پکار تو اللہ کی یہ ہے، اور یہ سو پکاروں کی ایک پکار سمجھ لیجیے، باقی جو تقاضے ہیں، باقی جو مطالبے ہیں، باقی جو اللہ کی طرف سے جن چیزوں کے لیے پکارا جاتا ہے اس پر آپ پورے اتر ہی سکتے ہیں اس صورت میں کہ یہ یقین والا ایمان حاصل ہو جائے. یہ شرط اول ہے. لہذا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، سارے تقاضے کہا جا سکتا ہے کہ اسی کی شرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. میں اس پر اس وقت زیادہ عرض اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے وہ چاروں چیزیں بیان کرنی ہیں. ویسے یہ میں عرض کر دوں، میری تقریروں گفتگووں کا ایک اہم موضوع ہمیشہ سے، جب سے بھی اس میدان میں ہوں، اب 25 برس سے زائد ہونے کو آئے ہیں کہ تقریباً ہم اتل لگا ہوا ہوں اسی کام میں، تو میرے اہم موضوعات جو ہیں مستقل ان میں سے یہ حقیقت ایمان کی. اس سال بھی 5 دن میں نے 2-2 گھنٹے تقریریں کی ہیں اس ایمان کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں. اسی میں ایک موضوع یہ بھی تھا، سورس کیا ہے ایمان کا، کہاں سے ملتی ہے یہ جن سے نایاب. وہ جو بہت سادگی میں کہیں کہہ گئے مولانا ظفر علی خان، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں. تو بڑا اہم سوال ہے یہ جنس نایاب ایمان کہاں سے ملتی ہے. لیکن میں اس وقت بات چونکہ مکمل کرنا چاہتا ہوں تو پہلا مطالبہ اور تقاضا یہ سمجھ لیجئے، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے غریبانوں میں جھانکے، دلوں کو ٹٹولے. یقین ہے اللہ کی ہستی، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے، اللہ کے ہر جگہ ہر آن ہمارے ساتھ ہونے. ہوا ما کم اے نما کن تم، تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اس کا یقین ہے؟ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین ہے؟ محمد کے اللہ کے رسول ہونے کا یقین ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین کی بات کر رہا ہوں، تصدیق تو ہے، زبان سے تو مانتے ہیں، تبھی تو مسلمان ہیں، تبھی تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات اس زبانی کلامی ایمان کی نہیں، اس ایمان کی ہے جو یقین اور کنوکشن کی شکل اختیار نہیں ہے. اگر تو یہ پہلی کمی یہی ہے، پہلا خلا یہی ہے. اگر اس خلا کو پر نہ کریں گے، اس کمی کی تلافی نہیں ہوگی تو آگے ساری گفتگو بیکار. دوسرا تقاضا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جب مان لیا اللہ کو، اطاعت کرو اللہ کی، مان لیا رسول کو، پیروی کرو رسول کی، مان لیا قرآن کو، عمل کرو قرآن پر. ما من بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی خواہش نفس مطیع نہ ہو جائے اس کی جو میں لے کر آیا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، بیٹے سے، تمام انسانوں سے. ٹوٹل اوبیڈینس. کسی وقت غلطی ہو جائے اور بات، غفلت میں
نسیان ہے، بھول ہے، خطا ہے، جذبات کا کوئی طوفان اٹھا، آدمی بہ گیا، جیسے ہی ہوش میں آؤ فوراً رجوع کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو پاؤ گے تواب اور رحیم. مستقل معصیت پر ڈیرا لگا کر بیٹھ جانا، اللہ کی کسی ایک حرام کردہ شے کو بھی مستقلاً اختیار کرنا، یہ تو پھر وہ چیز ہے کہ ایک بھی بڑا گناہ اگر مستقل ہو رہا ہے ایمان کو زائل کر دے گا، ایمان کو ختم کر دے گا. یہ دوسری بات. تیسری بات، اب اسی دعوت کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اسی کی پکار، اسی کی ندا، اسی کی صدا، اسی کا اعلان. فسدا بما تومر، ڈنکے کی چوٹ، وانذر عشیرتک الاقربین، شروع کرو اپنے قریبی رشتہ داروں سے، الاقرب فالاقرب، پہلے اپنے قریب ترین ماحول میں دعوت دو، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بند، اپنے احباب، اپنے دوست، اپنا کلمہ قبیلہ، اپنی قوم، یہاں تک کہ پوری نوع انسانی تک اس دعوت کا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام پہلے رسول کیا کرتے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری تا قیام قیامت امت مسلمہ. اس لیے تمہیں امت بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ دوسری ذمہ داری ہے، ظاہر بات ہے کرنے سے پوری ہوگی، گھر بیٹھے تو کوئی کام نہیں ہوتا، گھر بیٹھے تو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، تب کہیں انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے معاش کا بندوبست. گھر بیٹھے اگر ہو جاتا تو محمد الرسول اللہ کو ضرورت نہیں تھی وہ مشقتیں جھیلنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تکلیفیں، وہ مخالفتیں، وہ ایذائیں. وَعُوذُوا فِي سَبِيلِ، میری راہ میں ایذا پہنچائی، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اس قرآن کی دعوت، قرآن کے ذریعے تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اسی قرآن کے ذریعے تبشیر، انذار، فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، اس قرآن کے ذریعے سے جو متقی ہیں انہیں بشارت دیجیے، اور جو غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں ان کو خبردار کر دیجیے، ہلاکت، بربادی اور تباہی جو ان کا انجام بننے والی ہے پیشگی انہیں باخبر کر. یہ دوسرا فرض، پہلا بلکہ تیسرا، پہلا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق، دوسرا اطاعت کلی، بندے بن جاؤ اللہ، کوئی خطا ہو جائے توبہ کرو، رجوع کرو، لیکن تمہارا رخ ہو بندگی، اطاعت، ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، اللہ کی مدد. تیسرا اسی کی دعوت، اسی کا پرچار، اسی کا اعلان، اسی کی تبلیغ، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، نوع انسانی پر حجت قائم کر دینا کہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار تیری ہدایت تو مسلمانوں کے پاس تھی، تیری کتاب وہ ان کے پاس تھی، تیرے نبی کے تو ٹھیکے دار وہ بنے پھرتے تھے، لہک لہک کر گاتے تھے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، لیکن اس نبی کے پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا، اس نبی کی دعوت دوسروں تک کیا پہنچاتے، خود اس پر عمل پیرا نہ رہے، ان کا تو کردار ایسا تھا جو ہمیں نبی سے بھی متنفر کرنے والا تھا، ان کی تو روش وہ تھی کہ جو ہمیں اسلام سے بدزن کرنے والی تھی۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حلود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک بہت بڑی جوتی ماری تھی جارج برنارڈ شاہ نے، وہ تو یوں سمجھیے ایک شخص ہے جس نے قرآن پڑھ لیا، تو وہ حیران ہوا کہ میں حیران ہوں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، لیکن جب قرآن والوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا میں۔ سے یہ ہے تضاد۔ بہرحال آگے چلیے، چوتھا فرض، اور اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے بیان کرنا ہے کہ ویسے تو یہ سارے فرائض تمام مسلمانوں کے ہیں، ہر مسلمان کو اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعض کے معاملے میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ چوتھی اور بلند ترین منزل وہ ہے جو ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل، وہ چوتھی منزل ہے اللہ کے دین کو قائم کرو۔ یہ دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے، یہ دین مکمل زندگی کا دین ہے۔ اس دین میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، اس کا پورا فوجداری قانون ہے، اس کی حدود و تعزیرات ہیں، وراثت ہے، اس کے آئینی قوانین ہیں، اس کا مکمل معاشی نظام ہے، اس کا مکمل سیاسی نظام ہے، اس کا مکمل تصور ہے معاشرت کی اچھائیوں اور برائیوں کا، سوشل ویلیوز کیا ہیں جنہیں پروموٹ کیا جانا چاہیے، سوشل ایولز کیا ہیں جن کو ایریڈیکیٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ دین ہر اعتبار سے ایک مکمل ہدایت ہے، مکمل نظام ہے، اسے قائم کرو۔ یہ قائم کرنا دین کا، ایک تو یہ کہ پہلی دونوں منزلوں کا بھی منطقی تقاضا، انسان علیحدہ علیحدہ نہیں رہتا، متمدن حیوان ہے، گریگوریس اینیمل، مل جل کر رہنے والا حیوان، ایک نظام کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ ہماری زندگیوں کا بڑا حصہ وہ ہے جو نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ اب نظام اللہ کی بندگی کا ہوگا تو آپ اپنی زندگی کے اس حصے میں اللہ کی بندگی کر سکیں گے، ورنہ تھوڑا سا حصہ رہ جائے گا ذاتی آزادی کا، اس میں آپ اللہ کی بندگی کر لیجئے، باقی اصل جو ہے جیسے آئس برگ کا آپ کہتے ہیں ٹپ، اور اصل آئس برگ تو ہوتا ہے پانی کے اندر جو نظر نہیں آتا، وہ اصل آئس برگ جو ہے آپ کی زندگی کا وہ غیر اسلامی رہے گا۔ صرف یہ نماز روزہ آپ نے کر لیا، مسجدیں بنا لی، یہ اسلام ہے آپ، جب تک کہ اس مکمل نظام کو آپ قائم نہیں۔ اسی کا تقاضا جو ہے یہی اقامت دین، اسی سے دوسرا تقاضا مکمل ہوگا۔ آپ دنیا کو اسلام کی کیا دعوت دیں گے جبکہ آپ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم نہیں کرتے؟ آپ حجت کیسے قائم کریں؟ ایک شخص انفرادی طور پر اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کے اپنے کردار میں اسلام نہیں ہے تو کوئی اس کی بات سنے گا؟ اس کا اپنا کردار دیکھو، اس کی اپنی روش دیکھو، اس کے اپنے معاملات دیکھو، اس کے اپنے لچھن دیکھو۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کردار وہ نہیں ہے تو آپ اس دعوت کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قوم کیا اسلام کی دعوت دے گی، وہ قوم کیا حجت قائم کرے گی نوع انسانی پر جو اپنے اجتماعی نظام کو اسلام پر استوار نہیں کرے۔ تو بندگی یہ رب کا تقاضا بھی اقامت دین، دین کو قائم کرو گے تو خود بھی پورے طور سے بندے بن سکو گے اللہ کے، اور وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا تقاضا بھی اقامت دین، دین کو قائم کرو گے تبھی حجت قائم کر سکو گے۔ یہ ہے محمد کا لایا ہوا نظام زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لو۔
آؤ ہمارے ہاں، ہمارے ماحول کو دیکھو، کیسی محبت ہے، کیسے لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، کیسی جو ہے مل بانٹ کر کھانے والا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف دولت کے انبار ہو اور ایک طرف جو ہے احتیاج ہو، بھوک ہو، فقر ہو، یہ نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں آزادی ہے، ہاں صرف اللہ کی بندگی ہے، کسی انسان کی بندگی نہیں ہے۔ جب آیا تھا سفیر ایران کا مدینے میں اور اس نے پوچھا، حضرت عمر کا دور خلافت، اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کا جواب دیا گیا، لیس لنا ملک بل لنا امیر، بادشاہ بادشاہ تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا ایک امیر ہے، سربراہ ہے۔ کہاں ہے؟ ابھی شہر سے باہر نکلا ہے، بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ان کو تلاش کرنے گیا ہے۔ وہ نظام تھا محمد کا قائم کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کا دعویٰ ان کے دور خلافت میں قاضی کی عدالت سے خارج تھا، قاضی شریح زرہ کا مقدمہ ہے، حضرت علی کہتے ہیں میری زرہ ہے، یہودی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، چوری کا مقدمہ ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اسلام کا قانون ہے، دو گواہ لائیے۔ فرمایا یہ دیکھو حسن میرا بیٹا، یہ گواہی دے گا، یہ میرا غلام گواہی، نہیں بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں، کوئی اور ہے تو لائیے، نہیں ہے دعویٰ خارج۔ یہ نظام تھا، یہ تھی رحمت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اس کا مطلب۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ لیکن اگر یہی نہیں ہے تو پھر دعوت کا تقاضا کیسے پورا ہو؟ یہ جو سب سے اونچی منزل ہے اللہ کی پکار، اقیم الدین، میرے دین کو قائم کرو، اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے لگا دو، جان دینی پڑے دے دو، مال خرچ کرنا ہو سب لگا دو اللہ کی راہ میں۔ اس کا خاص تعلق ہے پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا میں، ایک اعتبار سے تو میں عرض کر چکا ہوں نا، اس وقت پوری امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں، سب سے بڑھ کر مسلمانان عرب۔ کیوں؟ ان پر سب سے بڑا احسان ہوا تھا کہ اللہ کی کتاب عربی زبان، لہذا وہی سب سے بڑے مجرم ہیں اگر انہوں نے اللہ کے دین سے روگردانی کی۔ وہ تو اس وقت بھول جائیے، فاصلے ہیں، دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس وقت۔ وہ جنگ کہنے کو بند ہو چکی ہے، عراق میں تو جنگ تو بند نہیں ہوئی، شمال میں بھٹی دہک رہی ہے، جنوب میں بھٹی دہک رہی ہے، کویت کا جو حال ہے، پورا عالم عرب جو ہے اس وقت یہ سمجھیے کہ غیر مستحکم ہو گیا، ڈیسٹیبلائزڈ۔ بہرحال چلیے، ہمیں زیادہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی، اس اعتبار سے کہ اس وقت دنیا میں اگر 44 یا 45 ملک ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے صرف ایک ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا، لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی، کس بات پر؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اور سب سے بڑی بات، تحریک مسلم لیگ کے قائد اعظم، بانی پاکستان کہا جاتا ہے، غلط نہیں، یہ تو مغربی مصنفین نے مانا ہے کہ پاکستان کا قیام عالم واقعہ میں صرف ایک شخص کا مرہون منت، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، ایک موٹی کتاب، ایک فرانسیسی اور ایک امریکی مصنف دونوں نے مل لکھی۔ میں پڑھ کر حیران رہ گیا جو ان کا تجزیہ، ان تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ راز جو ڈاکٹر پٹیل کی دراز میں رکھا ہوا تھا، اگر وہ کہیں باہر نکل آتا، عام ہو جاتا،
تو تاریخ کا رخ اور ہوتا، پاکستان نہ بنتا. یعنی یہ راز کے قائد اعظم ٹی بی کے مریض تھے. جب شملہ سے واپس جا رہے تھے تو احساس ہو گئے تھے، بامبے میں اسٹیشن پر اندیشہ تھا کہ جو اجتہام ہوگا ان کو ویلکم کرنے والوں کا شاید زندہ نہ رہے، لہذا انہیں پہلے ہی اسٹیشن پہ اتار کر پہنچایا گیا. اور پھر جب ایکس رے ہوا معلوم ہوا ٹی بی ایٹ این ایڈوانس اسٹیج. بہرحال ان دونوں مصنفین کا فریڈم ایٹ مڈ نائٹ نامی کتاب کے مصنفین سے تجزیہ یہ کہ یہ راز اگر کہیں قائد اعظم نے کہہ دیا تھا ڈاکٹر یہ میرا ایک راز ہے، امانت ہے، عام نہ ہونے پائے. وہ ایکس رے اسی ڈاکٹر کی دراز میں لاک رہا ساتھ. ان کا کہنا یہ اگر یہ معلوم ہو جاتا برطانوی حکومت کو، وہ فریڈم جو ہے ہندوستان کو جو دینا چاہتے تھے اسے ملتوی کر دیتے، مرنے دے دو اس شخص کو پہلے، پھر کوئی نہیں مسلمانوں میں جسے ہم خرید نہ سکتے، یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر مسلمان اس طرح مجتمع ہو جائے ہندوستان کا مسلمان جس طریقے سے کہ محمد علی جناح پر جمع ہو. یہ میں اس وقت کوئی قائد اعظم کی مدح بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. وہ قائد اعظم ہے جنہوں نے فرمایا تھا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر. جب ایک شخص کی حیثیت اور اہمیت مسلم ہوئی تب اس قول کی اہمیت سامنے آئے. یہ قول اس سے بڑی بڑی باتیں کہی ہوں گی ہم آشما نے، اور بہت سوچے بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے وائز تھے، لیکن جو شخص مسلم لیگ کا غیر متنازع عقائد، تحریک پاکستان کی علامت، سمبل آف پاکستان موومنٹ، جس کو دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا قیام عالم اسباب سے، ویسے تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، تو اگر سب سے بڑا سبب ہے تو وہ قائد اعظم کی ذات. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نو انسانی کے جہاز ٹکرا رہے ہیں، پاش پاش ہو رہے ہیں، انسانیت بھٹک رہی ہے، راستہ نہیں پا رہی. ہمارے پاس راستہ ہے، ہمارے پاس دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہے، اصول حریت و اخوت و مساوات جو محمد الرسول اللہ نے نوع انسانی کو سکھائے تھے اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن اس کا کوئی ماڈل نہیں ہے، اس کا نمونہ نہیں ہے کہ دنیا کو دکھا سکے. یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے تعبیر، اصول حریت و اخوت و مساوات کی تعبیر جو اللہ کے دین سے سامنے آتی ہے، اس کے لیے پاکستان بنایا. یہ ہے کام جس پر پاکستان کی قسمت ہنج کرتی، یہ کریں گے تو پاکستان مستحکم ہوگا. اور کوئی عجب نہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور وہ عالمی غلبہ اسلام جو ہونا ہے اسلام کا پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارضی پر، اس کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین بن جائے. اب بھی میں اس سے مایوس سے مطلق نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اس مردہ قوم میں بھی آثار پیدا ہوتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کر دیتا ہے. مایوس نہ ہو، چونکہ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران یہ مضامین کچھ زیر بحث آئے ہیں، ایک نقطہ اس میں سے اس وقت بیان کر رہا ہوں. بنی اسرائیل مصر میں تقریباً 200 برس کی غلامی کی وجہ سے ان کے کردار میں اتنی پستی آ چکی تھی کہ حضرت موسیٰ جیسے رسول، ان کے معجزے قدم قدم پر معجزہ دیکھنے کے باوجود جب مرحلہ آیا کہ اباؤ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو، کوڑا جواب دیتا، بزدلی کی وہ انتہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. سزا مسلط کر دی گئی، انہا محرمت علیہم 40 سنۃ، اب 40 برس تک کے لیے یہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی. لیکن اس 40 سال کے دوران ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، اس نے غلامی کا داغ نہیں دیکھا، آزاد فضا میں سانس، صحرا کی کھلی فضا، فطرت کے مقاصد کی، کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اس صحرا میں نئی نسل پیدا ہوئی، اس میں اتنی طاقت تھی، حضرت موسیٰ کا ساتھ ان کے بزرگوں نے نہیں دیا تھا، وہ بزرگ فوت ہو گئے، 40 برس میں نسل نکل گئی، اگلی نسل آئی ہے صحرا میں جو پلی بڑی، انہوں نے حضرت موسیٰ کے جانشین یوسف ابن نون کی قیادت میں قتال کیا، جہاد کیا، اور فلسطین میں ان کی آزاد حکومت قائم کی. شاید کہ پاکستان کے ساتھ بھی، میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان کا جو پہلا مقدمہ ہے وہ اسی موضوع پر، شاید اگلی نسل کچھ کر. بہرحال انہوں نے غلامی کا داغ نہیں دیکھا، اور خرابیاں ہیں نظریاتی طور پر، ذہنوں کے اندر انتشار ہے، جو تعلیم مل رہی ہے اس کی بنا پر نظریاتی طور پر ذہن جو ہے وہ اسلام پر پورے طریقے سے جمے ہوئے نہیں ہے، انتشار فکری، اور ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ عمل میں نکلے گا. لیکن یہ کہ غلامی وہ اور کچھ ہے، جو نسل یہاں پیدا ہوئی، یہاں بڑھی، یہاں پروان چڑھی، اس میں ایک پوٹینشیل ہے، جان ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ جان غلط رخ پر پڑی، جان ہے، خاص طور پر آپ کے اس علاقے میں نوجوانوں نے جو کچھ کر کے دکھایا، انہوں نے جس طریقے سے بالکل نوجوان، نئے نوجوان، نہ جاگیردار نہ سرمایہ دار، ایک دفعہ جو ہے دنگ کر کے رکھ دیا ہے. یہ دوسری بات ہے، فکر کچھ اور تھی، نظریات کچھ اور تھے، صرف حقوق کی جنگ تھی، صرف مادی تقاضے پیش نظر تھے. لیکن یہ ہے کہ ان میں جان ہے، اس جان کا مظہر سامنے آ گیا، عظیمت ہے، ہمت ہے. اب تو خیر داخلی انتشار بھی ہے، خارجی انتشار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بہتر رخ پر ڈالے. میرا نقطہ جو ہے، میں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کر رہا، صرف نشاندہی، یہ ثابت ہوا کہ ہے پوٹینشیل، لیکن کوئی سبب ہے کہ یہ ساری قوت جو ہے صحیح رخ پر استعمال نہیں ہو. اور اس کا سب سے بڑا سبب جان لیجئے وہ یہ ہے، ایسی قوتیں بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی نیتوں پر بھی کوئی شک نہیں، وہ بھی اظہار اور قربانی کے بہت سے مظاہرے پیش کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا، حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، آخر کہیں کوئی سبب ہے. دیکھیے دو تین باتیں جو میں نے عرض کی، ان کو نوٹ کر لیجیے، اس پر اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. ہیومن پوٹینشیل ہے، نوجوانوں میں جان ہے، پہلی بات. دینی جماعتیں ہیں، محنت ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے نا، کہیں نہ کہیں کو خلا ہے، کہیں پانی مر رہا ہے، کہاں مر رہا ہے. اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے، اس کی تشخیص کر لے، تو کوئی عجب نہیں. عسى ربكم ان يرحمكم، ہو سکتا ہے پروردگار رحم فرمائے. اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا وہ نظام قائم کیسے ہوتا ہے، اس پر کچھ فکری انتشار ہے. کام آپ کرنا چاہیں صحیح، طریقہ اختیار کر لیں غلط، نتیجہ نہیں نکلے گا. گندم کی فصل حاصل کرنی ہے اس کا خاص موسم ہے، اسی میں آپ اس کو اگر کاشت کریں گے تو آپ کو فصل ملے گی. غلط موسم میں بو دیجئے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہل بھی خوب چلا دیا، بیج بھی ضائع ہو جائے گا، موسم نہیں. یا موسم صحیح ہے، اس کی کاشت کے کچھ تقاضے ہیں، طریقے ہیں، وہ آپ نے پورے نہیں کیے، ہل چلایا ہی نہیں، بہترین آپ کے پاس بیج تھا وہ جا کر بکھیر آئے، بیج بھی ضائع ہو جائے گا. خلوص و اخلاص، طریقہ کار کی صحت کو اگر اس میں کوئی کمی ہے اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکے گا. طریقہ کار کی غلطی کو آپ کا خلوص و اخلاص کمپنسیٹ نہیں کر سکے گا. ہدف بھی صحیح ہو، طریقہ بھی، تب نتیجہ نکلے گا. اور یہی ہے اصل ہمارے لیے، خاص طور پر میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا تو اصل میں وجود اس پر ہے، کیونکہ یہ ملک قائم ہوا اسلام کے نام پر، یہ مستحکم ہوگا صرف اسلام کی بنیاد پر. اور اگر خدا نہ خواستہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک رعایتی ہے جو ہمیں وقفہ ملا ہوا، ورنہ 45 برس ہو جائیں گے، اب 27 فیصد کتنی دور رہ گئے، آج 20ویں تو آ رہی ہے نا، پورے 45 برس ہو جائیں گے پاکستان کے تیار، ٹھیک درمیان میں 24 برس جب ہو گئے تھے، اللہ تعالی کے عذاب کا ایک کوڑا ہماری پیٹ پر برسا، پاکستان دو لخت، فال آف ڈھاکہ، فال آف ایسٹ پاکستان، 93,000 کڑیل جوان ہندو کے قیدی، کنسنٹریشن کیمپس مدھیہ پردیش کے، ایسٹ پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب، بنگلہ دیش، آنکھ نہیں کھلی ہماری، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب بھی اگر ہوش میں نہ آئے تو کب آئے؟ ایک ہی ہمارے لیے راستہ ہے، اس پورے تصور فرائض دینی کو سامنے رکھتے ہوئے کمر کسنے، اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، پروردگار ہم حاضر ہیں، تیری پکار پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہیں. پہلی پکار ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لانے کا، دوسری پکار خود اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کو عملاً قائم کر، تیسری پکار اپنی بہترین توانائی اور قوتیں اسی کے پرچار، اسی کی دعوت، نیکی کے حکم بدی کے روکنے پر لگا دو، چوتھی پکار دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن وقف، اور اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہو، وہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں اسلام قائم ہو جائے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. بہرحال رمضان مبارک کے پروگرام کا کلائمیکس اللہ کی طرف رجوع، تقرب اللہ، جس کا پہلا قدم دعا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اس کا تقاضا فلیستجیبوا لی، میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جہاں مجھے پکارے، انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار سنیں، میری پکار پر لبیک کہیں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رہے، اس لیے کہ سارے تقاضے، سارے مطالبے یہ اسی شکل میں پورے کیے جا سکتے ہیں جبکہ یقین، کنوکشن والا ایمان، کنوکشن حاصل ہو جائے بندہ مومن کو، پھر سب آسان ہو جائے، پھر انسان مشکل سے مشکل مراحل کو طے کرے گا، دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے، اسے محسوس بھی نہیں ہوگا، ایمان ہے یقین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا، جب یہ کنوکشن ہے تب اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی بھی نظر آنے لگتی ہے.
ان صحابی کا نقشہ ذہن میں آ گیا ہے, اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. غزوہ بدر میں نوجوان معاذ اور معاوض جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا, ان میں سے ایک کے شانے پر تلوار کا وار پڑا, ہاتھ بالکل کٹ گیا لیکن کوئی ایک چشمہ بندہ رہ گیا, کوئی ٹینڈن ہوگا. اب وہ ہاتھ جو ہے نہ تو اپنا ہاتھ ہے کہ اسے استعمال کر سکے, اور وہ رکاوٹ بن رہا ہے. ایک پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا, جھٹکا دیا, آدمی کانپ جاتا. لیکن وہ جذبہ جب ہوا آدمی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محو تماشائے لبے بام, وہ جذبہ پیدا ہو جائے ایمان کا, یہ چیزیں بالکل ہلکی معلوم ہوتی, دیکھنے والا لڑک جائے گا لیکن جو اس پہ چل رہا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کو ایک یقین کی دولت حاصل ہے قلب سے. اگر ہم بوائل ڈاؤن کریں گے اس کو تو دو باتیں رہ گئی ہمارے سامنے. نمبر ایک, وہ ایمان حاصل کہاں سے ہو؟ نمبر دو, دین قائم کیسے ہو؟ اگلے جمعے میں انشاءاللہ پہلی بات پر اجمالاً اور اصل گفتگو جو ہے وہ دوسری بات پر کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.